بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
ابھی آپ نے سورة انعام کی آخری 5 آیات کی تلاوت سماعت فرمائی. ان آیات کا ترجمہ و تشریح ڈاکٹر فرت علی بڑھنی پیش کریں گے. ڈاکٹر فرت علی بڑھنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ پاکستان ریلوے میں اعلی عہدے پر فائز رہے ہیں اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. سماعت فرمائیے ڈاکٹر فرت علی بڑھنی.
فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت تو تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا ہے. حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آخری 5 آیتیں ان کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے. پہلے تو سورہ انعام کے متعلق 2-3 باتیں عرض کر دوں آپ سے. سورہ انعام مکی سورت ہے. مفسرین کا یہ اندازہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی ہے. آپ کو علم ہے کہ قرآن کی اکثر سورتیں جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترتیب دے کر پوری سورتوں کی شکل دی ہے. مگر سورہ انعام کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ یہ بیک وقت نازل ہوئی، اور اس انداز میں نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جلوں میں 70,000 فرشتے آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اور ان کی تسبیح سے آسمان اور زمین گونجے جاتے ہیں. تو یہ اس سورت کا انداز ہے. یہ سورت دراصل اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ توحید کے متعلق جتنے قواعد اور اصول آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ سب کے سب اس سورت میں آپ کو مل جائیں گے. اسی لیے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی اعلیٰ ترین سورتوں میں سے ایک سورت جو ہے وہ سورہ انعام ہے. اس سورت کی بڑی اہمیت ہے. یہ چیز میں نے آپ سے شاید پہلے بھی عرض کی ہے کہ قرآن کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ قرآن کی سورتوں کی جو شروع کی آیتیں ہیں جن کو فواتح کہتے ہیں، اور آخر کی جو آیتیں ہیں جن کو خواتیم کہتے ہیں، ان میں قرآن کا جو مضمون ہے وہ کچھ اور ابھر کے آتا ہے، ان کی خصوصیت، اور یہ وہ انداز ہے جو آج کی ماڈرن دنیا نے اپنایا ہے۔ جب آپ عیشہ پردازی ہے جس کو آپ انگریزی میں کمپوزیشن رائٹنگ کہتے ہیں، اس کا اب آج کل یہی انداز ہے کہ آپ کوئی رپورٹ لکھنا چاہیں گے تو اس کا جو انٹروڈکشن اور سمری ہے، آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو شخص اس کو دیکھے اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ رپورٹ کیا کہتی ہے۔ یہی چیز ہے جو آج کی دنیا نے اپنائی ہے، اور یہی قرآن کا انداز ہے کہ قرآن کی جو فواتح شروع کی آیتیں اور خواتیم آخر کی آیتیں کسی بھی صورت کی ہیں، ان کو ان کے اندر آپ کو ایک بڑا اہم مضمون ملتا ہے۔ تو یہی بات اسی صورت میں، اس سورہ انعام میں بھی ہم کو نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اگر وہ آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف سے ابتدا کی جا رہی ہے، اور پہلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ وہ ہستی جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے نور اور اندھیروں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہی انداز ہم کو نظر آتا ہے اس خواتیم میں، یعنی جو آخری پانچ آیتیں ہیں جس کے میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہے، بالکل یہی انداز وہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ بعض وہ مضامین جن کو آپ چوٹی کے مضامین کہہ سکتے ہیں وہ ایک ایک آیت میں یہاں بیان ہوئے ہیں۔ اور اس آج پورے مضمون کو اگر آپ کوئی ایک عنوان دینا چاہیں تو وہ دراصل ہمارا عنوان ہوگا تعلق باللہ، اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے آج آیتیں تلاوت کی ہیں اس کی دوسری آیت کی مناسبت سے ہے، اور انشاءاللہ میں مناسب موقع پر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ تو یہ سورہ انعام کا پس منظر سامنے آنے کے بعد آئیے مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا فرمایا گیا ہم سے۔ فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اب اس میں پہلا نقطہ تو ایک اور کیجیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ تم بھی ڈنکے کی چوٹ اس بات کے اعلان کرو کہ مجھ کو بھی ہدایت میرا رب دیتا ہے، یعنی میں بھی ہدایت کے لیے اپنے رب کا محتاج ہوں۔ سارے انسانوں کو رب ہدایت دیتا ہے بشمول سید المرسلین افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی ہدایت کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک مجھ کو بھی ہدایت میرے رب نے دی ہے، اور کس چیز کی ہدایت دی ہے؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے۔ اب غور کیجیے گا کہ یہ سیدھے راستے کی ہدایت وہ ہدایت ہے کہ یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ وہ ہدایت ہے جس کی میں اور آپ صبح اور شام دعائیں مانگتے ہیں، اسی کی تو ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ آپ جب الحمد شریف پڑھتے ہیں جو کہ ہر قرآن نماز کی ہر رکعت کا جز ہے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہی دعا آپ بھی مانگتے ہیں، اسی چیز کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ میرے رب نے مجھ کو یہ سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، میں اس سیدھے راستے پر چل پڑا ہوں۔ اب سوال یہ کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، اور وہ سیدھا راستہ جس کے میں اور آپ نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اگر اس کی آپ کوئی توجہ چاہیں، اس کی آپ ایکسپلینیشن چاہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو قرآن نے فوراً اس کو بیان کیا، فرمایا دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ۔ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ تو دینن قیمم، یہ دین ہے، وہ دین جو قیم، قیم کے معنی مفسرین نے یہاں مختلف معنی بیان کیے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ سچا دین، بعض نے کہا یہ راست دین، بعض نے کہا یہ مضبوط دین، بعض نے کہا کہ یہ وہ دین جو بڑی مستحکم بنیادوں پر قائم ہے۔ تو جو چاہے معنی لے لیجئے، بات ایک ہی بنتی ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ تو دینن قیمم، وہ دین ہے جو کہ بڑی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، جو بڑا مستحکم ہے، جو راست ہے، جو کھڑا ہوا دین ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا اس بات کو کہ دین کے معنی، یہ میں شاید پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی یہ خاص اصطلاح ہے جو قرآن استعمال کرتا ہے، اور دین کے معنی قرآن لیتا ہے نظام زندگی سے۔ یہ میں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی تفصیل میں ایک دفعہ گیا تھا اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دین کے معنی ہے نظام زندگی، اور اسلام کو قرآن دین کہتا ہے۔ یہ بھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے پہلے کہ پورے قرآن میں اسلام کے لیے لفظ مذہب کہیں استعمال نہیں ہوا، یہ لفظ مذہب ہم استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے ہمیشہ جب بھی اسلام کو کہا تو کیا کہا؟ کہ وہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین اسلامی ہے، اس لیے کہ یہ پورے کا پورا نظام زندگی ہے، زندگی کے سارے شعبوں پر یہ چھایا ہوا ہے، زندگی کے ہر ڈائمینشن کو اور ہر اسفیئر کو اور ہر آسپیکٹ کو یہ اپنے تحت لیتا ہے۔ یہ وہ ایک چھتری ہے، وہ امبریلا ہے جس کے تحت زندگی کے سارے گوشے آ جاتے ہیں. یہ ہیں دین کے معنی. تو غور کیجئے گا کہ جہاں صراط مستقیم کا ذکر ہے، اس صراط مستقیم کی وضاحت اس انداز میں کی گئی ہے کہ یہ صراط مستقیم پورے کا پورا نظام زندگی ہے. یہ ہے صراط مستقیم. یعنی کوئی شخص اگر یہ سمجھے، اپنی جہالت میں کہہ لیجئے یا نادانی میں کہہ لیجئے، کہ صراط مستقیم صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، روزے رکھنے کی توفیق دے دے، زکات کی توفیق دے دے، یہ کام تو میں کر لوں کیونکہ یہ ارکان اسلام ہیں، اور اس کے بعد مجھ کو چھوٹ مل جائے کہ میں پھر زندگی میں جو چاہے کروں، میں دفتر میں کیا کروں، میں گھر میں کیا کروں، میں تعلیمی اداروں میں کیا کروں، میں بازاروں میں کیا کروں، میں کلبوں میں کیا کروں، میں اپنی نجی زندگی میں کیا کروں، میں گھر کی شاموں میں کیا کروں، یہ میرا کام، دس از مائی پرائیویٹ افیئر، تم کون ہوتے ہو اس معاملے میں دخل دینے والے؟ نہیں، ہم سے کہا گیا کہ یہ تو نظام زندگی ہے، تم کو اگر اپنانا ہوگا تو ان ٹوٹو اپنانا ہوگا، یہ 24 گھنٹے تمہارے پر لاگو ہوگا، تمہیں ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ مجھ سے اللہ کا نظام زندگی کیا چاہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے صراط مستقیم. اگر تم نے اس کے ٹکڑے کر لیے، اس کے جز بنا لیے، تم نے کہا کہ ایک جز تو میں پکڑوں گا اور دوسرے جز کو میں چھوڑ دوں گا، تو اس کے لیے پھر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. میرے پاس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مگر یہ بذات خود ایک بڑا اہم مضمون ہے. جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن نے یہاں بڑی صریحاً اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو صراط مستقیم تم صبح اور شام مانگتے ہو، اور وہ صراط مستقیم جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی تھی، وہ صراط مستقیم پورا دین تھا، پورا نظام زندگی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی پوری زندگی پر لاگو کیا تھا اور نافذ کیا تھا. آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہی کام کیا تھا. اور اگر تم صراط مستقیم چاہتے ہو تو تمہیں بھی یہی کام کرنا ہوگا کہ پورے کے پورے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا. جب یہ تم کرو گے تب تو تم صراط مستقیم پر ہوگے، ورنہ اگر تم جزوی احکامات کی پابندی کرو گے اور ان کی پیروی کرو گے تو تم صراط مستقیم پر نہیں ہوگے. یہ بات ہے جو یہاں سمجھ لیجئے، کیونکہ قرآن نے بڑی وضاحت سے صراط مستقیم کہتے ہی فوراً یہ کہا کہ دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ، یہ تو دین ہے جو قائم ہے، راست ہے. اور آگے پھر کیا فرمایا کہ دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تم انہی کی ملت پر ہو. اور ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جو حنیف تھے، یکسو تھے، سب سے انہوں نے رشتے کاٹ دیے تھے اور اپنے رب کے ہو رہے تھے. اور ان کی خصوصیت کیا تھی کہ وما کانا من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. تو یعنی یہ دین جو کہ ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں بحث صراط مستقیم کے، اگر تم اس کی ایک لفظ میں یا ایک جملے میں تعریف چاہتے ہو یہ کون سا دین ہے، تو یہ دین توحید ہے. یہ وہ دین ہے جس میں انسان اپنے سارے رشتے کاٹ کر صرف اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے. اور اس کے لیے قرآن بار بار مثال کس کی دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ غور کیجئے گا، شاید یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہاں رکھی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ سے نسبتیں ہیں وہ اتنی عظیم ہیں کہ واقعی اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، وہ ابو الانبیاء ہیں، ان کے دونوں صاحبزادے اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی، ان کے جو پھر اولاد چلی ہے یا خاص طور پہ اسحاق علیہ السلام کی، اس میں تو پھر وہ بنی اسرائیل میں اتنے انبیاء آئے کہ شمار نہیں ہے، تو ان کی اولاد میں، ان کی ذریت میں اتنے انبیاء آئے کہ ان کا لقب یہ ہو گیا کہ ابو الانبیاء، انبیاءوں کے باپ. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت ابو الانبیاء، دوسری خصوصیت خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ کے دوست. غور کیجیے گا، خلیل اللہ ہیں، اور کیا نسبت، امام الناس ہیں. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جبکہ رب نے آزمایا ابراہیم کو چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے اترے. کیا کہا رب نے؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تم کو انسانوں کا امام بنائیں گے. وہ امام الناس ہیں. اور کیجیے گا کیا کیا نسبتیں ہیں، ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، امام الناس ہیں، اور یہ نسبتیں کیوں نہ ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں، یہ بذات خود ایک موضوع ہے کہ کیا کیا قربانیاں دی ہیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے آگ میں وہ پھینکے گئے ہیں، زندہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اب غور کیجئے گا، جان دے دی انہوں نے اپنی طرف سے، تو انہوں نے جان دے دی تھی، اور یہی سمجھ کے آگ میں پھینکے جا رہے تھے کہ اب ختم ہو گیا میں معاملہ. اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے گئے. اس کے بعد آپ ان کی آزمائشوں کا دیکھیں، بڑھاپے میں ان کو ایک اولاد عطا ہوئی ہے، ایک بیٹا ملا ہے، اور جب وہ بیٹا قرآن کہتا ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو کیا حکم ہوا؟ کہ اس کو ذبح کر دو. اور انہوں نے کیا کہا؟ ذبح کر دیا بیٹے کو، اپنی طرف سے انہوں نے ذبح کر دیا تھا. انہوں نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور چھری چلا دی تھی. اور یہ وہ امتحان تھا جس کے لیے قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ ان ھذا لھو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ یہ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بڑی زبردست آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی لی جس میں وہ پورے اترے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی کیا نسبتیں ہیں، کیا قربانیاں ہیں اور کیا اللہ سے رشتے ہیں. مگر غور کیجئے کہ ان سب رشتوں کے باوجود ایک وہ رشتہ جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ سارے رشتے میں نے آپ کو قرآن سے سنائے ہیں، مگر وہ رشتہ جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ وما کانا من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. قرآن کہتا ہے ایک جگہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں وقالو کون ہودن و نسوارا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ نصارہ ہو جاؤ تحتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ہم تو ابراہیم کی ملت پر ہیں جو کہ حنیف یکسو تھے اپنے رب کے، وما کانا من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ما کانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیم ولا کن کانا حنیف مسلما وما کانا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو اللہ کے یکسو ہو کر فرما بردار بندے تھے. وما کانا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. اور ایک جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مضمون واقعتاً اپنی چوٹی کو پہنچا ہے، سورہ نحل کا جو آخری رکوع شروع ہوتا ہے، پڑھیے وہ آیتیں پڑھنے والی ہیں، اس میں لرزہ آ جاتا ہے انسان کو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. ابراہیم تو خود اپنی ہستی کے اندر ایک پوری امت تھے، پوری قوم تھے ابراہیم. فرد واحد کا ذکر کر رہا ہے قرآن مگر لفظ امت استعمال کر رہا ہے، کہ ابراہیم کا انداز تو یہ تھا کہ وہ پوری اپنے اندر ایک امت تھے. اور کیسی امت تھے؟ اللہ کے آگے فرما بردار بندوں کی طرح کھڑے رہتے تھے. ولم یکو من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. ان کا انداز تو یہ تھا کہ شاکر اللہ انمہی، اللہ تعالیٰ کی انعامات کی اور نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اجتباہ وحدہ الی صراط مستقیم، وہی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت فرمائی تھی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا حسنا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ابراہیم کو ہم نے اس دنیا میں بڑے درجات دیے اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا. ثم اوحینا الیک، اور پھر اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وحی کی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیے، اس کا اتباع کیجئے، وہ ابراہیم علیہ السلام جو یکسو ہو کر اپنے رب کے تھے. وما کانا من المشرکین، پھر وہی سرٹیفکیٹ آ گیا کہ ابراہیم جو تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. تو میں کہتا ہوں قرآن کا مطالعہ کیجئے، بار بار یہ چیز پلٹ کے سامنے آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک شہادت، ایک ڈپلوما، ایک سرٹیفکیٹ، جو آپ نام چاہیں دینا، اگر قرآن دیتا ہے بار بار پلٹ پلٹ کر تو یہ دیتا ہے کہ وما کانا من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. کیا بات ہے کہ دراصل دین توحید ہے، اور دین توحید کے کیا معنی ہے؟ کہ شرک کی نفی ہے اس دین میں. اس شخص نے اس دین کو پا لیا، اس شخص نے اس دین کو پکڑ لیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اور اس نے یہ سمجھا اور صحیح معنی میں سمجھا اور عمل کیا کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ یکتا جو ہے، وہ چیز جو ہم اور آپ صبح اور شام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ ہے. دراصل اگر اس کے ہم معنی سمجھ جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں ہم رچا اور بسا لیں تو بس یہی تو دین ہے، یہی ہم سے کہا جا رہا ہے، یہی ہم سے چاہا جا رہا ہے. یوسف علیہ السلام کو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، سورہ یوسف میں بار بار آتا ہے وہ، کہ جب وہ جیل خانے کے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں اور دعوت دی انہوں نے، تو انہوں نے کیا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. انہوں نے کہا اے لوگوں، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو یہ تو چند نام ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے تو کوئی اس کی سند نازل نہیں کی، اللہ نے تمہیں بتایا تھا کہ تم یہ معبود چن لو. ان الحکم الا للہ، سارے کا سارا حکم اللہ کا ہے. امرا اللہ تعبد الا اياه، اس نے تو یہ حکم دیا کہ عبادت کرو مگر صرف میری. ذالک الدین القیم، دیکھیے الفاظ پہ غور کیجئے گا، وہی لفظ آئے ہیں دینن قیامم. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے لوگوں سچا راست کھڑا مضبوط مستحکم، جو چاہے لفظ استعمال کر لیجئے، اگر وہ دین چاہتے ہو، وہ نظام زندگی چاہتے ہو، تو وہ نظام زندگی تو یہ ہے. افسوس صرف یہ ہے کہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. تو یہ چیز قرآن نے بار بار پیش کی ہے کہ جو نظام حیات آپ سے مطلوب ہے، اور آپ سے مطلوب کے کیا معنی، کہ جو چیز آپ سے مطلوب ہے کہ آپ جس کی پیروی کریں گے اور پوری زندگی میں پیروی کریں گے اور پوری زندگی کو اوپر اس کو آپ نافذ کریں گے، وہ ہے دین توحید، کہ اس میں ہر لمحے اس چیز کا اظہار ہو رہا ہو کہ آپ نے صرف اللہ کو اپنا معبود مانا ہے. ان الحکم الا للہ، سارے کے سارے حکم کا جو منبع اور سرچشمہ اور سورس ہے وہ صرف اللہ ہے، اور صرف آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سارے احکامات کی آپ نفی کرتے ہیں. اگر یہ انداز ہے آپ کا تو آپ دین توحید پر قائم ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے دین قیمن کہا، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ملت ابراہیم کہا، اور کہا گیا کہ یہ انداز اختیار کرو کیونکہ میرے رب نے میری اس راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے. تو پہلی آیت تو ہم کو یہ بتاتی ہے. اگلی بات فرمائی کہ قل انا صلاتی، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، وہ نسخی نسخ، دراصل اس کے دو معنی مفسرین نے لیے ہیں کہ جمع ہے نسخ کی، اور ایک معنی اس کے تو یہ ہیں کہ جیسا آپ نے دیکھا یہ مراسم عبودیت کہا گیا، عبادات کے جو طریقے ہیں ان کو بھی نسخ کہا جاتا ہے، اور ایک اس کے زیادہ براڈ یا عام فہم معنی ہیں، اور وہ ہیں قربانی. میں سمجھتا ہوں اگر آپ قربانی کے معنوں میں لے تو زیادہ مفہوم واضح ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ میری نماز اور میری قربانی، وہ محیایا اور میری زندگی، وہ مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. دراصل یہ آیت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عنوان دینا چاہیں اس پورے مضمون کا تو یہ آیت اس کا عنوان بنتی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس آیت کے متعلق ایک روایت نظر آئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ سب لوگ قرآن کی اس آیت کو یاد کریں، اس کے معنی سمجھیں اور اس کو بار بار دہرائیں. وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کا اللہ سے تعلق ظاہر کر رہی ہے. دیکھیے تعلق کی بات ہو رہی ہے ساری اس وقت. ابھی میں نے آپ سے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے کیا تعلق تھا، وہ نسبتیں میں نے آپ کے بیان کی. اب یہ کہ ایک عام انسان کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو وہ سامنے آ رہا ہے اس آیت میں. اس آیت کے سلسلے میں پہلے تو ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس حصے کا تیاری کرنے کے لیے، تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی جو تدبر قرآن ہے اس میں یہ بات نظر آئی، اور بڑی پیاری بات مولانا نے فرمائی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. مولانا نے کہا کہ قرآن نے یہ جو چار الفاظ استعمال کیے ہیں، صلات، نسک، محیا اور ممات، ان کا ایک تقابل ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ صلات کا تقابل ہے زندگی سے، صلات محیا، اور نسک کا تقابل ہے موت سے. اور مولانا کہتے ہیں کہ دراصل قرآن جو بات ہم سے کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صلات کیا ہے، صلات عبادات کی چوٹی ہے، معراج المومنین. یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ مومنین کی معراج صلات ہے، تو عبادات کی چوٹی صلات ہے. تو زندگی کا تعلق دراصل اس صلات سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو انسان اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. زندگی کا دراصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کی چوٹی ہے صلات. تو زندگی کا ذکر کیا تو صلات کو بالمقابل لایا گیا، اور جب موت کا ذکر کیا تو قربانی کی بات ہوئی، کہ دراصل چوٹی کی موت وہ موت ہے جو اللہ کی راہ میں کسی طریقے سے انسان قربان ہو جائے، کسی طریقے سے قربان ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اگر وہ اپنی گردن کٹا دے کسی طریقے سے، اپنے آپ کو فنا کر دے اللہ کی خاطر، اگر انسان کو اس حالت میں موت آئے کہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، تو دراصل وہ جو قربانی کی موت ہے وہ ہے بالمقابل یہ مایا، یہ ممات اور نسک. تو ایک یہ تو بڑی پیاری بات نظر آئی جو مولانا نے فرمائی ہے. مگر اب آپ یہ غور کیجئے کہ جو آیت یہ ہم سے دراصل چاہ رہی ہے وہ یہ کہ انسان کا جینا اور مرنا اور اس کی عبادات اور اس کی قربانیاں سب کے سب اللہ کے لیے ہوں. اس کی پیاری سے پیاری تشریح اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو دو میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رکھتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں، آپ کی تشریح سے بہتر قرآن کی تشریح کون کر سکتا ہے. تو وہ جو ایک ہمیں حدیث نظر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب للہ ہے و ابغض للہ ہے و آتا للہ ہے و منہا للہ ہے و منع للہ ہے فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر کی، اور جس نے بغض کیا تو اللہ کی خاطر کیا، اور جس نے دیا تو اللہ کی خاطر دیا، و منع، اور اگر کسی نے اس نے روکا تو اللہ کی خاطر روکا، تو وہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو دراصل انسان کے ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہو وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہو. اور پھر یہی چیز ہم کو نظر آتی ہے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے. آپ کو علم ہے کہ جب تہجد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے تو آپ بہت سی اور دعاؤں کے علاوہ اور قرآن کی آیات کے علاوہ ایک بڑی پیاری دعا آئی ہے جس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں. اس دعا کا ٹکڑا یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لکا اسلمت وبکا آمنتو وعلیکا توکلتو وعلیکا انبتو وبکا خاصمتو وعلیکا حاکمتو. غور کیجئے گا، اے اللہ میں تو تیرے پر میں لکا اسلم تو تیری خاطر میں نے اپنا سر جھکا دیا، اطاعت میں نے اپنے سر کو خم کر دیا، میں اسلام لے آیا تیری خاطر، وبکا آمنتو اور تجھ پر میں ایمان لایا، وعلیکا توکلتو اور تجھ پر میں نے توکل کیا، سارا میرا بھروسہ اے اللہ صرف تیرے اوپر ہے، وعلیکا انبتو اور اگر میں نے رجوع کیا تو تیری طرف رجوع کیا، وبکا خاصمتو اور اللہ اگر میں نے کسی سے جھگڑا کیا تو تیری خاطر کیا، تیری راہ میں جھگڑا کیا، وعلیکا حاکمتو اور اے اللہ جب مجھے کسی فیصلے کی ضرورت ہوئی تو میں پلٹا تیری طرف پلٹا. یہ ہے انداز، سب کچھ جو میرا کام ہے وہ کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. میں تو اللہ کا ہو گیا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. اگر میرا جھگڑا ہے تو اللہ کی خاطر ہے، میری دوستیاں ہیں تو اللہ کی خاطر ہے، میرا ایمان ہے تو اللہ کی خاطر ہے، میرا اوڑھنا اور بچھونا اللہ کی خاطر ہے. یہ انداز اگر آپ کی زندگی میں خدا کرے پیدا ہو جائے کہ جو کچھ آپ کام کر رہے ہوں وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہوں، تو دراصل آپ کا جو تعلق باللہ ہے وہ مضبوط ہو گیا. یہ وہ چیز ہے جو یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اب یہ سوال پیدا ہوگا اور یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ سوال ہمارے دماغوں میں آنے چاہیے کہ ٹھیک ہے جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بات تو بڑی پیاری لگ رہی ہے کہ کاش ہماری زندگیوں کا یہ رنگ ہو جائے کہ ہماری زندگیاں رچ اور بس جائیں. وہ جو قرآن کا، بلکہ قرآن سے پہلے میں آپ کو وہ یہ مجھے یاد آ گیا، ابھی پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے اسی مہینے کا تو واقعہ ہے کہ جو یہاں انکم ٹیکس لگ گیا تھا ہم سب لوگوں کے اوپر، اور وہ جو ایک دن یہاں لگا رہا ہے انکم ٹیکس، تو جو ہم لوگوں کا حشر تھا بھال، سب لوگ یہاں ظاہر ہے جس مقصد سے بیٹھے ہیں وہ سب اس پہ اثر پڑ رہا تھا. اس کے بعد دوسرے دن ختم ہو گیا انکم ٹیکس. تو آپ نے وہ عرب نیوز اگر آپ پڑھتے ہوں تو ایک چھوٹا سا انہوں نے وہاں اس میں باکس بنا کے خبر لکھی تھی، انہوں نے کہا تھا اے واش ود جوائے، اگر آپ کو یاد ہوں الفاظ اے واش ود جوائے، یعنی یہ کہ جو یہ اجانب ہیں یہ مارے خوشی کے، گویا ان کے پاس سارے کے سارے جیسے خوشی کا کوئی برتن پانی میں گھلا ہوا ہو اور وہ پانی سے آپ اپنا ایک نہا لیں، وہ الفاظ استعمال کیے تھے اے واش ود جوائے. وہی الفاظ میں آپ کے سامنے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ تعلق باللہ کی صورت یہ ہو کہ اے واش ود ڈیڈیکیشن ٹو اللہ، ہمارا انداز یہ ہو جائے جیسے ہم نے کوئی پانی میں ڈیڈیکیشن ٹو اللہ گھول دے اور وہ پانی ہم اپنے اوپر لڈھا لے. وہی الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. قرآن کہتا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، قرآن کہتا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا، یعنی رنگ کیسے ہوتا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ کوئی رنگین پانی اگر آپ اپنے اوپر ڈال لیں تو کچھ دیر کے لیے آپ کا پورے کا پورا جسم اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل ویسی ہو جائے گی. وہی الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن لہ عابدون، اور ہم تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ انداز ہے. اب میں آپ عرض کر رہا تھا کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ بات تو بڑی پیاری ہے کہ اللہ کا رنگ میں اختیار کر لوں اور اللہ کا رنگ میری پوری زندگی پہ چھا جائے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر سوال یہ ہے کہ یہ مجھے حاصل کیسے ہو؟ خالی کہنے سے، خالی دعائیں کرنے سے، خالی تمنائیں کرنے سے، خالی خواہشات سے؟ نہیں. اگر ایسا ہو جاتا تو معاملہ بہت آسان تھا. اب میں آپ کو چند عملی اس کی ترکیبیں بتاؤں گا، اور یہ میں اپنی جی سے نہیں بتا رہا، یہ وہ ہیں جو مفسرین نے اور علماء نے بیان کیے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رنگ کو اپنی زندگی میں رچانا اور بسانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صبغت اللہ والی بات پیدا ہو جائے آپ کے اندر، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا انداز وہ ہو جائے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انداز ہو تو اس کے لیے کچھ آپ کو عملی کام کرنا پڑے گا، اور وہ ترکیبیں کیا ہیں؟ اب دیکھیں، میں آپ سے یہاں اس وقت فرائض کا ذکر نہیں کر رہا. فرائض تو وہ ہیں کہ وہ تو آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں. پانچ وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، رمضان کے روزے آپ نے رکھنے ہی رکھنے، اگر آپ صاحب نصاب زکات آپ نے دینی دینی، میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، میں اب اس سے کچھ آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس اللہ کے رنگ کو اپنی زندگی میں رچانا اور بسانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ذرا یہ فرائض کی نماز سے آگے آئیے اور کچھ نوافل کی پابندیاں کیجیے اپنی زندگی میں. اور جب نوافل کی بات ہوگی تو سب سے پہلے کس نفل کی بات ہوگی؟ تہجد کی نماز کی بات ہوگی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یہ انداز، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی تھی کہ اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے، آپ کھڑے ہو جائیے رات کو، آدھی رات کھڑے ہوئیے اور پڑھیے قرآن کو. قرآن کو کس انداز میں؟ رتل و ترتیلا، قرآن کو پڑھیے آہستہ آہستہ. تو اگر آپ تعلق باللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگیوں میں تہجد کو لانا ہوگا، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے اور قیام کیجئے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کیجئے، اور آپ کہیں گے مجھے تو اللہ کے کلام کی تلاوت معلوم نہیں، تو آپ اس کو سیکھیے، اللہ کے کلام کو حفظ کرنے کی کوشش کیجئے، اس کو آپ زندگی کا وتیرہ بنائیے، اور جتنا حفظ ہو جائے اس کو پھر اللہ کے حضور راتوں کو پڑھیے، اس سے آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہوگا. ایک دوسرا، قرآن کی تلاوت فی نفس ہی بڑی اہم چیز ہے. دیکھیے میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ قرآن کے حقوق میں اس کو پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کو پھیلاؤ، وہ سب سے ہی ہے اپنی جگہ، مگر قرآن کی تلاوت فی نفس ہی بڑی چیز ہے. قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اس کو مٹانے کی دو ہی ترکیبیں ہیں، موت کو کثرت سے یاد رکھو اور قرآن کی تلاوت کرو. تو قرآن کی تلاوت کو اپنائیے، اپنی زندگی کا معمول بنائیے، صبح اور شام اس کی تلاوت کیجئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَتْلُوهُ عَنَا اللَّيْلِ وَعَنَا النَّهَارِ، آپ نے فرمایا اس کو پڑھو صبح اور رات کے کناروں پر، تو اس کو صبح اور شام کی تلاوت کیجئے. دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ، روزے رکھیے. اور پھر میں آپ سے فرائض کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض روزے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو رکھنے ہی رکھنے. تیسرا طریقہ، روزے رکھیے. اور پھر میں آپ سے فرائض کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض روزے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو رکھنے ہی رکھنے، میں آپ سے نوافل کی بات کر رہا ہوں. وہ روزہ رکھیے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے. آپ پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، آپ مہینے میں ایام بیت کے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ہر ہجری مہینے کی 13، 14 اور 15، ان تین دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. ان کے روزے رکھیے اور انفاق کیجئے اللہ کی راہ میں، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جان کو، اپنے اوقات کو خرچ کیجئے. حضرات بہت اہم بات ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ اگر ہمارے پر زکوٰۃ واجب ہے اور ہم نے ادا کر دی تو ہم نے بہت بڑا احسان کیا. زکوٰۃ تو میں نے آپ سے بارہا کہا کہ آپ کو دینا ہی دینا ہے، اگر اسلامی ریاست قائم ہوگی تو آپ سے زبردستی زکوٰۃ لے لی جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانے زکوٰۃ سے جنگ کی ہے، تو زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. اب بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کے علاوہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی المال لحقکم سوا الزکاۃ، تیرے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اس حق کو ادا کیجیے، ورنہ وہ صورت نہ پیش آ جائے. وہ آپ اگر اس مسجد میں نماز پڑھے تھے عشاء کی، تو امام صاحب نے دوسری رکعت میں کیا پڑھا؟ سورہ منافقون کی وہ جو آخری تین آیتیں پڑھی ہیں وہ دل دہلانے دے والی آیتیں ہیں. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے لوگوں اپنے مال میں سے خرچ کرو. میں کہتا ہوں اگر آپ اس پہ غور کرو تو آنسو آنے چاہیے آنکھوں میں. اے لوگوں اپنے مال میں سے خرچ کرو، مال وہ جو ہم نے تم کو دیا ہے، مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے موت آ جائے کسی کو. اب پھر وہ کہے کہ اے رب اب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تو اب اپنے مال میں سے میں خرچ کروں گا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، نہیں، اللہ کی سنت نہیں ہے، اگر کسی کا وقت آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں کرتے. اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ اب جب کہ تم کو مہلت ملی ہوئی ہے، خوب تم پھل اور پھول رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق کی فراوانی بھی دی ہے، تمہیں صحت بھی ملی ہوئی ہے، تمہارے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، تمہارے پاس اوقات بھی ہیں، تو اب تم کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا وقت آئے گا تو اس کو مؤخر نہیں کریں گے. حضرات یہ ہے انداز کہ آپ اپنے مال میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے، اپنے اوقات میں سے صرف کیجئے، لگائیے اللہ کی راہ میں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال، کیا ہے تیرا مال؟ تو وہ جو تم نے کھایا اور پہنا، اور تیرا مال تو وہ جو تم نے اللہ کے واسطے کو خرچ کر دیا، وہ تیرے کام آئے گا، ورنہ تو تیرے وارثوں کا مال. جو کچھ مال تو جمع کر کے اور چھوڑ کے مرے گا وہ تیرا مال نہیں، تیرے وارثوں کا مال. تو اللہ کی راہ میں انفاق کیجئے. چوتھی صورت. پھر آئیے، میں نے آپ سے عرض کیا نوافل کا انتظام کیجئے، روزے رکھیے، تلاوت قرآن کیجئے، اللہ کی راہ میں انفاق کیجئے، اور ایک کام اور کیجئے للہ، اور وہ کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضرات دین کی دعوت میں شامل ہو جائیے. اگر آپ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو دین کی دعوت میں شامل ہو جائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن سے دعوت دیتے ہیں اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ان کا انداز یہ ہے کہ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جو شخص اس قرآن کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے وہ دوسرے کو دعوت نصیب ہو یا نہ ہو وہ تو اللہ کی مرضی ہے. لیسا علیہ کا ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. میں نے آپ کو بار بار سنائی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پر ان کی ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں، ہدایت دینا ہمارا کام. تو دوسرے کو جب آپ دعوت دیتے ہیں تو اس کا دل پلٹتا ہے کہ نہیں پلٹتا، وہ اس دعوت پہ آمننا اور صدقنا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. مگر من دعا الیہ، جس نے اس کی طرف بلایا، خدیا الی صراط مستقیم، وہ خود تو صراط مستقیم پر چل پڑا۔ تو اگر آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، تو اس کی پانچویں ترکیب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی دین کی دعوت میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور یہ حضرات میں بات بڑے ایک تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا رنج بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا مجھے قلق بھی ہے اس بات کا، اور کچھ میں زور بھی دینا چاہتا ہوں جب آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اور یقین جانیے بڑے دل کی گہرائیوں سے آپ سے بات کہتا ہوں میں، بڑے خلوص کے ساتھ۔ ایک آش میں اپنا دل کھول کے آپ کو یہ بات دکھا سکتا جب یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں کیا کروں، کہ کس طریقے سے میں آپ کو اس کام میں شامل کر لوں کہ آپ میں سے سب کے سب داعی اللہ ہو جائیں۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ برسوں کی کوشش کے باوجود اور ایک عرصہ دراز سے یہ بات بار بار دہرانے اور کہنے کے باوجود کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت میں شامل ہوئیے، یہ بات وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں نہیں اتر رہی۔ ٹھیک ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے یا آپ کے بھی بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہیں، دلوں کو پھیرنے والے وہی ہیں، مگر طبیعت بڑی چاہتی ہے کہ ایک آش آپ سب کے سب داعی اللہ ہو جاتے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واضحتاً یہ بات کہہ دی تھی، کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو خیر امت ہو، تم کو بپائی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور تم انہوں باللہ اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہمارا تو مقصد حیات یہ تھا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بپائی اس لیے کیا تھا کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت کا کام کریں، اور جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا پھر تعلق باللہ مضبوط ہوگا۔ تو اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ تعلق باللہ ہوتا کیسے ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے، مضبوط کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوگا کہ میرے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا، وہ کیسے ہوگا کہ میں کہہ سکوں گا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو حضرات اس کی یہ پانچ ترکیبیں ہیں۔ نوافل کا بندوبست کیجئے، نفافل روزے رکھیے، اپنے مال میں سے خرچ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ کے دین کی دعوت دیجئے اور بلائیے دوسروں کو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ خود سدھرتے چلے جائیں گے جب آپ یہ کریں گے، اور اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو چلا جائے گا، آپ اس کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ تو دراصل یہ بات ہے جو یہاں فرمائی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ رب العالمین جس کے ساتھ آپ کو تعلق قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ لا شریک لہ، وہی بات، اس کا کوئی شریک نہیں، دین توحید ہے نا۔ چنانچہ بار بار یہ مضمون پلٹ کر آتا ہے کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرتو، اور مجھے بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھی یہی بات کہی گئی ہے، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے یہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے سر اطاعت کو خم کر دو، تم اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دو، تو یہ نہ سمجھو کہ میں صرف تم سے یہ بات کہتا ہوں، سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، میرا سر اللہ کے آگے جھک گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ اب یہ مضمون بڑا طویل ہے، آج میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو، شاید مہینے دو مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب میں آپ کے سامنے وہ مطالعہ پیش کر رہا تھا سورہ حامیم سجدہ کا، کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، وہاں میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ مسلمان ہونا، مسلمان ہونے پر قائم رہنا اور مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہم کو یہ بات نظر آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور رسول نہ صرف یہ کہ اس کے دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایک صاف تم ڈنکی کی چوٹ اس بات کا اعلان کرو کہ اننی من المسلمین، میں بھی ایک مسلمان ہی ہوں۔ اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں قرآن نے اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے، یہ فی نفس ہی بڑا طویل مضمون ہے، اور میں آج اس تفصیلات میں نہیں جا رہا کیونکہ میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو شاید مثال میں کیسٹ یہاں موجود ہے سورہ حامیم سجدہ کا، دعوت اللہ کے موضوع کے تحت، آپ اس کو لے لیجیے اور اس کو سن لیجیے گا۔ میں آگے چلتا ہوں۔ فرمایا کل اغیر اللہ ابغی ربم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اغیر اللہ ابغی ربم، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں، رب بنا لوں؟ وہ ہوا رب و کل شے، حالانکہ ہر چیز کا معبود تو اللہ ہے۔ یہ بات وہ ہے جو قرآن کا انداز، جیسے میں نے آپ سے شاید پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن جو ہے وہ لوگوں کی ذہنی سطح پر آن کر ان سے بات کرتا ہے، قرآن اس انداز میں بات کرتا ہے جو ایک موٹی سی موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھے کہ ہاں سب بات تو صحیح کہی جا رہی ہے۔ وہ انداز ہے قرآن کا کہ کہا گیا کہ اے لوگوں، ساری کائنات کا، ساری چیزوں کا رب تو اللہ، اب تم اس سے کہتے ہیں کہ اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا رب بنا لوں، تو تمہیں عقل آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ کہ بیوقوفی کی بات تم کر رہے ہو کہ میں کر رہا ہوں۔ یہ وہ انداز ہے جیسے میں آپ سے مثال عرض کر رہا ہوں، صرف مثال کے لیے، کوئی اگر آپ ایک شہر میں یا علاقے میں رہتے ہوں اور وہاں پر ایک کوئی حاکم ہو اور اسی کا نظام چلتا ہو، اسی کے احکامات چلتے ہوں، ہر چیز میں اس کی تابے داری کی جا رہی ہو، اور آپ جان کے کوئی یہ کہے بھائی تم ان کو چھوڑ کے فلاں کا حکم ماننا شروع کرو، آپ کہیں گے بھائی بڑے بیوقوف آدمی ہو، ہر چیز میں تو ان کا حکم چل رہا ہے، سارا نظام ان کے تحت ہے، ان کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا حاکم بنا لوں؟ تو یہ مثالاً میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہی انداز ہے کہ لوگوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، ساری کائنات کا رب تو اللہ، ساری کائنات اور اس دنیا کی جتنی چیزیں میرے تصرف میں ہیں وہ بھی، وہ سب کے سب اللہ کے احکامات کے تحت چل رہی ہیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنا لوں، تو تمہاری عقل کو ہوا کیا؟ یہ وہ انداز ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے. فرمایا ولا تقسب کل نفس الا علیہا. اور حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ جو کوئی نفس، جو کوئی جان، جو کوئی ہستی، جو کچھ وہ کمائے گا وہ اس اپنے لیے کمائے گا، اس کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا. ولا تزر و واضح تم وزرا اخرا. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی یہ کہ اگر آج میں تمہارے کہنے میں آن کر اللہ کو چھوڑ دوں اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنا لوں، تو کل کو میں اللہ کی عدالت میں یہ جواب نہیں دے سکتا کہ تم نے مجھ سے کہا تھا. مجھے اپنے اعمال کی خود جواب دہی کرنی ہے اور تمہیں اپنے اعمال کی خود جواب دہی کرنی ہے. یہ جو مضمون ہے کہ بلا تذر و واضح تم وزرا اخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ مضمون ہم کو قرآن میں بار بار نظر آتا ہے. یہ قرآن کا ایک بڑا اہم مضمون ہے. سورہ نجم میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ ولا تذر و واضح تم وزرا اخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اس کے بعد مختلف انداز میں یہ بات کہی گئی ہے. سورہ سبا میں ایک آیت آئی، وہاں فرمایا قل لا تسلونا اما اجرمنا ولا نسلو اما تعملون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے لا تسلونا اما اجرمنا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اگر ہم کوئی جرم کر رہے ہیں، اگر ہم غلطی پر ہیں، ہم جرم کر رہے ہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور ولا نسلو اما تعملون، تم سے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو تم اس کے ذمہ دار ہو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ایک جگہ فرمایا سورہ نور میں کہ فین تولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسبت سے لوگوں سے کہا گیا کہ لوگوں اگر تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتے ہو، فین تولو فینما علیہ ما ہم ملا و علیکم ما ہم ملتم، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہ ذمہ داری ہے جو ہم نے ان کے اوپر ڈالی ہے، اور تمہارے اوپر وہ ذمہ داری ہے جو تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے. یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کے جواب دہ ہیں اور تم اپنی ذمہ داری کے جواب دہ ہو. قیامت کا نقشہ تو فرمایا گیا تو یہ ہوگا کہ وَإِن تَدَلُوا مُسْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. سورہ فاطر میں فرمایا کہ قیامت کا نقشہ یہ ہوگا کہ وَإِن تَدَلُوا مُسْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، کہ اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنے بوجھ کو بانٹنے کے لیے کسی دوسرے کو کہے گا، جیسے آپ دنیا میں کرتے نا، کوئی چیز آپ نے اٹھانا چاہیے بڑی بھاری ہے، بھائی ذرا آئیے گا میرا ہاتھ بٹا دیجیے گا، اگر یہ انداز وہ اختیار کرے گا قیامت میں کہ آؤ ذرا میرا بوجھ میں ہاتھ بٹا دو، نہیں، لا یحمل منہ شین، اس میں سے کوئی بوجھ نہیں اس کا بانٹا جائے گا، ولو کانا ذا قربا، خواہ وہ اس کا عزیز رشتہ داری کیوں نہ، کیونکہ قرآن نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، قیامت میں ہر شخص فردن فردن اپنی انفرادی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے لیے آ جائے گا. تو یہ قرآن کا بڑا اہم مضمون ہے کہ ولا تذر و واضح تم وزرا اخرا، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اے لوگوں، اگر آج تم اللہ کو معبود نہیں مانتے، اللہ کو چھوڑ کر تم دوسرے معبودوں کی پرستش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا، میں تم سے بری ذمہ ہوں، میرا حساب نہ تمہارے پر ہے نہ تمہارے حساب میرے اوپر ہے. یہ انداز ہے قرآن کا. فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم، اور پھر تمہیں پلٹ کر کہاں جانا ہے؟ اپنے رب کی طرف. اور فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر تمہارا رب تم کو خوب کھول کر بیان کر دے گا آج جس چیز میں تم جھگڑا کر رہے ہو. یعنی آج تم مجھ سے جھگڑا کر لو، ٹھیک ہے، آج تم اپنے دلائل لے آؤ، آج تم اللہ کو معبود نہ مانو، آج تم یہ کہو کہ نہیں صاحب ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہمیں تو اور بھی معبود نظر آ رہے ہیں، جھگڑا کر لو، مگر مان جاؤ کہ تمہیں پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اور وہ خوب واضح کر دے گا اس بات کو کہ تم کیا کر رہے تھے، جھگڑا کس بات کا تھا. آخری آیت ہے، فرمایا وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. حضرات دیکھیے گا، سارے کا سارا مضمون ہے دراصل، جیسے میں نے آپ سے اس کیا، تعلق باللہ کا. ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بیان ہوا تھا پہلی آیت میں، غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بیان ہوا تھا، وہ میں نے آپ کو نسبتیں گنائی، اور اعلی نسبت وما کانا من المشرکین. دوسری آیت میں کیا بیان ہوا کہ تم اے لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، تو انداز یہ ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کے بعد کیا بیان ہوا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی صورت یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنا اپنا جواب اللہ کی عدالت میں دینا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اللہ کی عدالت میں تمہیں پلٹ کر جانا ہے. غور کیجئے گا، دیکھیے اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بڑی بڑی نسبتیں نکلتی ہیں. میں آپ کے سامنے چند عرض کرتا ہوں. ایک نسبت یہ نکلتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی کہ اللہ معبود اور ہم اس کے عبد بندے، ہم اس کے، ہمارا وہ ہمارا معبود، ہم اس کے عبد، ایک تعلق. دوسری نسبت کیا نکلی کہ اللہ مالک لہو ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے کس کا ہے، ملکیت کس کی، اللہ کی، اور ہم خلیفہ، ہمیں اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. کیا معنی خلیفہ کے؟ کہ وقتی طور پر ایک تھوڑی سی مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی چیزوں میں تصرف کے اختیارات دیے ہیں ایک حد تک، اور ہم سے اس کی پوچھ ہوگی. تو اللہ مالک، ہم اس کے خلیفہ، اللہ ہمارا حساب لینے والا اور ہم اللہ کے آگے حساب دینے والے، اللہ عدالت کے دن ہمارا جج اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں مجرم کی حیثیت میں. یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ تعلقات ہیں کہ کوئی انسان اس کو مانے یا نہ مانے، یہ تعلقات وہ ہیں جو کافر کے لیے بھی ہیں اور مومن کے لیے بھی ہیں. اور کیجیے، کافر نہیں مانتا اللہ کو معبود، مگر کہ حقیقت بدل گئی، معبود اللہ ہی ہے اور بندہ کافر ہے. کافر نہیں مانتا کہ میں خلیفہ ہوں، مگر مالک اللہ ہے، وہ خلیفہ ہے، جب چاہے اس کو واپس بلا لے. کافر نہیں مانتا کہ قیامت قائم ہوگی اور مجھے اللہ کی عدالت میں جواب دہی کرنا ہوگی، مگر کیا حقیقت بدل گئی، اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگی اور اس کو اللہ کے آگے جواب دہی کرنا ہوگی. تو یہ رشتے وہ ہیں جو کہ ایک کافر کے لیے بھی اور ایک مومن کے لیے بھی، مگر ایک رشتہ بڑا خاص ہے جس کا تعلق صرف مومن سے ہے، اور وہ رشتہ کون سا ہے؟ بے اور شرا کا. کہ اللہ کے ساتھ مومن جو ہے وہ لین اور دین کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا. اللہ تعالیٰ نے لفظ وہی جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا، کہ قرآن اترتا ہے اور ہماری سطح پر، کیونکہ ہم تجارت کو خوب سمجھتے ہیں، صبح شام ہم تجارت کیوں کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص تجارت کر رہا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صلاحیتیں لگاتے ہیں جا کے، اور ان صلاحیتوں کے بدلے کچھ پیسہ حاصل کرتے ہیں، کچھ منفعتیں حاصل کرتے ہیں، ان صلاحیتوں کو اور اس پیسے کو اور منفعت کو پھر جا کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں بازار میں، اور اس کے بدلے کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں. تو یہ صبح اور شام تو ہم تجارت ہی کر رہے ہیں نا. تو قرآن یہی الفاظ استعمال کرتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مالوں کو خرید لیا. کس چیز کے بدلے؟ بے ان لہم الجنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا. تو یہ جو بے اور شرع ہے، حضرات غور کیجئے گا، یہ کافر کو حاصل نہیں ہے. کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا، یہ آپ اور میں الحمدللہ ہیں جو مومنین میں شامل ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے. تو ہم نے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تمہارے پر کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور وہ معاہدہ یاد کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا کہ اے اللہ ہم نے سنا اور ہم تیری اطاعت کریں گے. آپ یہی تو کہتے ہیں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اس لیے منا کے بھیجا گیا تھا کہ جو کچھ آپ احکامات لائے ہیں، جو کچھ قرآن اور سنت میں ہم کو ملتا ہے، آمنا و صدقنا، یہ انداز ہونا چاہیے. وہی بات قرآن کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تم نے لوگوں کہا ہے سمعنا وأطعنا، اس میثاق اور معاہدوں کو یاد کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے. تو یہ بیع اور شرع کا معاملہ ہے جو ایک مومن نے کیا ہے اللہ کے ساتھ، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ تعلق ہے جس کا یہ پورا مضمون جس سلسلے میں چل رہا ہے. اب یہاں ان تعلقات میں ایک تعلق کا ذکر کیا گیا، اور وہ تعلق ہے مالک اور خلیفہ والا. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تعلق سب کو حاصل ہے، کوئی اس کو مانے یا مانے نہ مانے، اس سے حقیقت نہیں بدلتی. تو فرمایا کہ وہ والذی جعلکم خلائف الارض، اللہ وہ ہستی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر اس نے درجات عطا فرمائے. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے دنیا کے درجات، یعنی دنیا کا جو سامان زیست ہے، دنیا کی جو سامان متا ہے، دنیا برتنے کے جو سامان ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض کو زیادہ دیے ہیں اور بعض کو کم دیے ہیں. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، یہ درجات جو ہیں یہ ہم نے عطا کیے ہیں. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ ہم نے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں کہ ہم آزمائیں کہ تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ آزمائش ہے. اب یہ مضمون قرآن کا بڑا اہم ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے اس چیز کو کھول کر بیان کیا ہے کہ دنیا میں یہ جو آپ کو دنیا کی دولت کی تقسیم نظر آتی ہے، جس کو نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر منصفانہ تقسیم ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تقسیم کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارا حکمت اسی میں ہے، ہماری حکمت، ہمارا نظام دنیا کے اسی حکمت پر مبنی ہے کہ انسانوں کے درمیان دنیا کی زندگی میں مال و متا کی تقسیم کی جائے. تو وہ جو لوگ جو قرآن سے سوشلزم کو نکالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن اور اسلام جو ہے وہ ہمارا سوشلسٹ دین ہے، وہ بیوقوف ہے اور احمق ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ ان کا سوشلزم کا وہ جو نظریہ ہے کہ مساوات، ساری دنیا کی دولت جو ہے وہ مساوی طور پر انسانوں کے درمیان تقسیم ہو، نہیں حضرات، قرآن اس چیز کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ یہ درجات ہم نے عطا کیے ہیں اور اس کی حکمت ہے، ایک وجہ سے عطا کیے ہیں. قرآن کہتا ہے بل ہی فتنتن، یہ جو ہمیں ہم تمہیں دنیا میں کچھ مال و متاع دیتے ہیں یہ تو تمہاری آزمائش ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو تمہیں آزما رہے ہیں. قرآن نے اس چیز کو بار بار، یہاں بھی یہی مضمون آیا، لیبلواکم فیما آتاکم، یہ ہم نے تمہیں اس لیے درجات عطا کیے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں اس چیز میں جو کہ ہم نے تم کو دیے. وہ سورہ ملک میں وہ جو آیت آئی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے تم یہ زندگی اور موت پیدا کی اس لیے کہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون نیکی کا کام کرتا ہے. بالکل وہی انداز ہے قرآن کا، قرآن بار بار یہ کہتا ہے. ایک جگہ فرمایا ولو شاء لجعلکم امتم واحدتم ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، اے لوگوں اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو بالکل ایک سا بنا دیتا، کوئی تفریق تمہارے اندر نہ ہوتی، مگر ہم نے تمہارے اندر تفریق اس لیے پیدا کی کہ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے وہ مال جو اس نے تم کو دیا ہے. فاستبقوا الخیرات، اور تم نیکیوں کی طرف دوڑو بڑھو. اگر تم چاہتے ہو کہ اس آزمائش میں تم کامیاب ہو تو تمہارا انداز کیا ہو؟ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کی طرف دوڑو. یہ وہ بات ہے سورہ آراف میں، شاید موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اے موسیٰ، یہ عجیب بات ہے، تم جب نہیں آئے تھے تو ہمیں خوب ستایا جاتا تھا، اب تم آ گئے ہو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ہمیں ویسے ہی ستایا جا رہا ہے، کوئی فرق پڑا تمہارے آنے سے؟ تم اللہ کے نعوذ باللہ رسول بن کر آ گئے، ہمیں کیا فائدہ ہوا تمہارے آنے سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اسا ربکم من یہلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، اے لوگوں تھوڑا سا انتظار کرو، اسا ربکم من یہلک عدوکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، و یستخلفکم فی الارض، اور اس کے بعد وہی خلافت والی بات، اس زمین کی خلافت تمہیں دے دے گا اللہ، مگر کیوں؟ فینظر کیف تعملون، اور پھر یہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو. یعنی خلافت خالی یہ بلچھڑے اڑانے کے لیے نہیں دی جائے گی، جو تمہیں اللہ تعالیٰ یہ اقتدار عطا فرمائیں گے زمین میں اس لیے عطا فرمائیں گے کہ دیکھیں اللہ آزمائیں کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو. وہی بات کہ لیبلوکم، یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ نیکی کا کام کرتا ہے اور کون بدی کا کام کرتا ہے. تو یہ غور کیجئے گا کہ یہ تفریق جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رکھی ہے، اور اس میں ہماری حکمت یہ ہے کہ تمہاری ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں. مگر میں صرف آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کروں کہ قرآن نے اکثر تو یہی حکمت بیان کی، ایک جگہ اور حکمت بیان کی قرآن نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے تفریق رکھی ہے یہ کیوں رکھی ہے. سورہ زخرف کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں یہ بات فرمائی، کفار کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم، یہ لوگ کہتے ہیں کفار کہ یہ قرآن کیوں نہ نازل کیا گیا، یہ ہمارے دو بڑے شہر کے جو سردار بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے دو شہر؟ مکہ اور طائف، ان کے کسی سردار کے اوپر قرآن نازل ہوتا؟ یہ کیا ہوا؟ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو رسول بنانے کے لیے تم ہی رہ گئے تھے بس، نعوذ باللہ، یہ الفاظ تھے ان کے. اتنے بڑے بڑے سردار، ابو جہل اور عتبہ اور کون کون بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو اللہ نے کیوں نہیں چنا؟ تو یہ قرآن نے ان کا اعتراض نقل کر کے کہا ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ دولت کی تقسیم، یہ مال کی تقسیم جو اس دنیا میں کی ہے وہ تو ہم نے کی ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ان وہی الفاظ ہیں، اور ہم نے بعض کو بعض کے اوپر اس مال میں فضیلت عطا فرمائی ہے. کیوں؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، یہ بڑی حکمت قرآن نے بیان کی ہے. سخریا کے معنی اگر آپ ایک لفظ میں کرنا چاہیں تو آج کل کی اصطلاح میں آپ اس کو کہیں گے امپلائی. یہ ہم نے دولت کی تقسیم اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ دوسرے لوگوں کو اپنا امپلائی بنا لے، ان سے کام لے سکیں، مگر نہ اگر ہم سب کو ایک سی دولت دے دیتے تو کون کسی دوسرے کے کام آتا؟ ہر شخص کہتا میں اپنا افلاطون، میں پھنے خاں، میں تمہارا کام کیوں کروں؟ تمہارے پاس یہ چار پائی تو میرے پاس بھی چار پائی. تو قرآن کہتا ہے کہ اس میں ایک حکمت یہ ہے جو ہم نے تفریق رکھی کہ جن لوگوں کے پاس ہم نے دولت کم دی ہے وہ دوسروں کا کام کرتے ہیں اس بہانے. یہ بات ہے، یہ حکمت ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو آج کل کی مینجمنٹ سائنس مانتی ہے. اگر آپ مینجمنٹ سائنس کا مطالعہ کریں تو آپ کے وہ جو پھر موٹیویشن کی تھیوریز ملتی ہیں آج کل مینجمنٹ سائنس میں، بذات خود بڑا طویل مضمون ہے، موٹیویشن کہ انسان کو آپ کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کام کرانے کے لیے، تو اس میں ایک سب سے اہم تھیوری یہی ہے، ریوارڈ تھیوری جس کو کہتے ہیں، کہ انسان کام کرنے کے لیے جب ہی تیار ہوتا ہے جب اس کو کوئی چیز ملتی ہوئی نظر آتی ہے، یا اس سے کوئی چیز آپ واپس لے لیجئے، پازیٹو موٹیویشن نگیٹو موٹیویشن جو چاہیں کہہ لیجئے، مگر جب تک آپ موٹیویٹ نہیں کریں گے انسان کو وہ کام نہیں کرے گا. اگر سب کے پاس دولت کی تقسیم برابر ہو جائے اور سب کے پاس ایک سا مال ہو تو پھر کیوں موٹیویٹ ہوگا، کیوں کوئی کسی کے ساتھ کام کرے گا؟ یہ حکمت ہے جو قرآن نے ایک جگہ اور بیان کی ہے. مگر اکثر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم تمہیں دولت دے رہے ہیں اور یہ جو ہم نے تمہارے اندر تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے، یہ ہم نے رکھا ہے، اور دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں. اب آپ یہ بات سمجھ لیجیے، آخری بات ہے کہ یہ جو دولت کی آزمائش ہے اس کو آپ معمولی آزمائش نہ سمجھیں. اور یہ بات خاص طور پر میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اور ثم الحمدللہ ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں یہاں کہ آج کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی بڑی فراوانی دی ہے، اور خاص طور پر اس سرزمین پر ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت سے زیادہ مال دیا، اور یہ ایک طریقہ کا فتنہ اور آزمائش ہے جس میں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور اس آزمائش کو معمولی آزمائش نہ سمجھیے گا. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، شاید میں نے سنایا تھا آپ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کو جب خلق قرآن کے مسئلے پہ کوڑے پڑا کرتے تھے، اور کوڑے کون سے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایسے کوڑے کے کہتے ہیں کوڑا اگر ہاتھی کو مارو تو وہ چنگاڑے، اور ایسے کوڑے کہ اگر دو کوڑے مارنے کے بعد نیا جلاد آتا تھا، جلاد تھک جاتا تھا، نیا جلاد آتا تھا، وہ ان کو کوڑے پڑے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑے پڑے اور انہیں سہ لیے، امام نے حق پر تھے. اور اس کے بعد اور کوڑوں کا واقعہ بھی پورا سن لیجیے، وہ شاید میں نے آپ کو سنا ہے وہ بھی واقعہ، کہ وہ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آپ بجان کہا کرتے تھے کہ اللہ حسم کی مغفرت فرمائے. کہنے لگے میں تعجب میں کہ حسم کون نام کا آدمی، میں نے تو کبھی ابجان کے ساتھ کسی کو دیکھا نہیں حسم. تو ایک دن انہوں نے جرت کر کے پوچھ لیا کہ ابجان یہ حسم کون ہے جس کی آپ مغفرت کی اتنی دعائیں، موت کا وقت ہے اور موت قریب ہے اور آپ بار بار حسم کا نام لیتے ہیں، کیا وجہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے، جب مجھے کوڑے پڑا کرتے تھے تو جب میں ایک دن شام کو کوڑے کھا کے واپس جیل خانے میں بھیجا گیا تو میں تکلیف سے کرا رہا تھا، تو میرے پاس ایک ڈاکو تھا اسی جیل خانے میں جس کا نام حسم تھا. اس ڈاکو نے کہا کہ اے احمد، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو کوڑے پڑ رہے ہیں تمہارا موقف صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، اگر صحیح نہ ہوتا تو میں اتنی شدید کوڑے برداشت کر سکتا تھا. تو اس نے ڈاکو نے کہا کہ احمد تم میری پیٹھ دیکھو. اس ڈاکو نے اپنی کمر اٹھائی اور اس نے اپنی پیٹھ دکھائی، وہ ساری ادھڑی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ یہ کوڑے میں نے اس لیے کھائے کہ میں ڈاکو اور چوری کرتا ہوں، ڈاکا ڈالتا ہوں اور چوری کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ غلط کام ہے، تو اگر میں غلط کام کے لیے اتنے کوڑے کھا سکتا ہوں تو کیا تم حق پر ہونے کے باوجود کوڑے نہیں کھا سکتے؟ کراتے کیوں؟ کہتے ہیں اس نے مجھے وہ سبق دیا ہے صبر کا کہ میں اب اس کے لیے صرف مغفرت کی ہی دعا کر سکتا ہوں. تو یہ واقعہ امام احمد ابن حنبل کا کوڑوں کا. مگر جو چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کوڑے پڑے خلیفہ منصور شاہ اس زمانے میں تھے، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا تاریخ. اس کے بعد وہ خلیفہ بدلے، دوسرے خلیفہ آئے، ان کو امام کی عظمت کا احساس ہوا کہ امام کیا چیز ہیں، اب انہوں نے ان امام کے عزت و اکرام کرنا شروع کیا. اب وہ پہلے کوڑے پڑتے تھے، اب اشرفیوں کے توڑے آنے شروع ہوئے. خوان لگ لگ کے امام صاحب کے پاس اشرفیاں لگ کے آیا کرتی تھی، تو جب وہ خوان آیا تو امام صاحب نے کہا کہ یہ فتنہ بہت عظیم ہے، اس کوڑے کے فتنے کو تو میں برداشت کر گیا تھا، اس فتنے کو میں برداشت کر سکوں گا نہیں، اللہ جانے. تو یہ جو دولت والا فتنہ ہے حضرات، یہ بڑا عظیم فتنہ ہے، اس کو آپ معمولی فتنہ نہ سمجھیں. یہ آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اور اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ ہم اس آزمائش میں پورے اتر جائیں، ہم اس بات کے احساس رکھیں کہ اللہ نے جو کچھ ہم کو رزق دیا ہے اس میں کسی دوسرے کا حق ہے، اور اس حق کو ہمیں اس دوسرے کو پہنچانا ہے، اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے کسی دوسرے کا رزق ہمارے ذریعے اتارا اور اس کا ہمیں انعام اور ثواب عطا فرمایا، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو وہ رزق براہ راست اس کو پہنچا دیتا، آپ کو اس کی ایک پائی بھی نہ ملتی. تو یہ اللہ کے انعام اور احسان سمجھ کر دوسرے کو حق کو ادا کیجئے، یہ ہے دراصل آزمائش جس کا یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان رب کا سریع العقاب، اے لوگوں تمہاری جو آزمائش کی جا رہی ہے تو جان رکھو کہ تمہارا رب جو ہے وہ سریع العقاب، سزا دینے میں بہت تیز ہے، تمہارے رب کو تمہیں پکڑنے میں اور سزا دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی، تم اس رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو جب چاہے تمہیں قبض کر لے اور اپنی طرف بلا لے. یہاں قرآن کا انداز کہ اگر وہ قرآن کہتا ہے کہ ان رب کا سریع العقاب، تمہیں پکڑ لیا جائے گا، تو قرآن پھر دلاسہ بھی دیتا ہے کہ تمہارا رب وہ رب ہے وہ انہ لغفور الرحیم، کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا بھی ہے، بڑی رحمت کرنے والا بھی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ابھی بھی وقت ہے، کوئی دیر نہیں ہوئی ہے، اگر کسی کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو توبہ کر لے اللہ کے حضور خلوص نیت کے ساتھ، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لے، تو انہ لغفور الرحیم، میرا اللہ جو ہے بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. حضرات دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا شعور عطا فرما دے، اور میرے اور آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سبقت اللہ، وہ جو رنگ ہے، وہ پیدا کر دے. اللہ سے یہ دعا کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.